نحمده ونصلي ونسلم على رسوله. مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے، میرے مرشد محبوب سیدی حسن دی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں. مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. اللہ والوں کے لیے غیب برائے نام رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس قدر تعلق ان کو نصیب ہوتا ہے کہ یہ جتنے حجابات ہیں آسمانی حجابات، یہ بھی ان سے ہٹ جاتے ہیں.
گناہوں سے جو ظالم شاد ماں معلوم ہوتا ہے،
شاد ماں معنی خوش.
گناہوں سے جو ظالم شاد ماں معلوم ہوتا ہے، مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے، مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے. گناہوں سے جو ظالم شاد ماں معلوم ہوتا ہے، مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے.
نفس مٹتا ہے گناہ چھوڑنے سے. گناہ چھوڑنا نفس کا مٹانا ہے. ہر گناہ کو چھوڑ دے، جتنا گناہ چھوڑے گا نفس مٹتا چلا جائے گا، اور اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، چھوڑنا نہیں چاہتے، توبہ بھی نہیں کرتے، ندامت بھی نہیں اختیار کرتے، استغفار بھی نہیں کرتے، ان کو پھر نفس کے مٹانے کی توفیق نہیں ہوتی، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق بھی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. جو ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، دعائیں کراتا ہے، خدا تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا راستہ خیر کا کھول دیتے ہیں.
گناہوں سے جو ظالم شاد ماں معلوم ہوتا ہے، مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے. جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خونِ تمنا سے، وہ ظالم ننگ روباہِ جہاں معلوم ہوتا ہے.
ننگ روباہ، روباہ کہتے ہیں لومڑی کو، جو بزدلی میں مشہور ہے. تو یہ ظالم اس کو بھی شرماتا ہے بزدلی میں، جو اللہ کے راستے میں اپنے خواہشات کو قربان کرنے میں ڈرتا ہے، یہ لومڑی کو بھی شرما دیتا ہے بزدلی میں.
جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خونِ تمنا سے، وہ ظالم ننگ روباہِ جہاں معلوم ہوتا ہے، وہ ظالم ننگ روباہِ جہاں معلوم ہوتا ہے. جو کر لے نفس ہمارا تو قابو جو کر لے نفس سے ہمارا کو قابو میں تو وہ سالک فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے فقیری میں بھی سلطان جو کر لینا سے ہمارا کو قابو میں تو وہ سالک فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے یہ خاکی ذکر کی برکت سے ہے
فوق السماء یعنی آسمان کے اوپر ذکر کی برکت سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے
یہ خاکی ذکر کی برکت سے ہے فوق السماء لیکن زمین پر بھی نزول پر بھی نزول آسمان معلوم ہوتا ہے یہ خاکی ذکر کی برکت سے ہے فوق آسمان لیکن زمین پر بھی نزول آسمان دوام ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت
دوام ذکر یعنی ذکر کی پابندی اور نسبت کے معنی ہے کہ بندے کو اللہ تعالی سے اطاعت کا تعلق ہو جائے یعنی جو بھی اطاعت وہ کرتا ہو اس کو پابندی سے کرے اور اللہ تعالی کو اس کے ساتھ رضائے کامل کا تعلق قبولیت کا رضائے کامل کا تعلق ہو جائے اس کو نسبت کہتے ہیں
دوام ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت دوام ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت کہ ان کو بھولنا کو ہے گرا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھولنا کو ہے گرا معلوم ہوتا ہے
دوام ذکر یعنی پابندی سے ذکر کرنے سے جو نسبت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ تعالیٰ کو بھولنا اس کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے جس طرح بندہ اپنے وقت پر اللہ کو یاد کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اپنے بندوں کو یاد کرتی ہے لہذا جب بندہ کسی وقت مشغولیت کی وجہ سے کسی تشویش کی وجہ سے یا بھول جاتا ہے اپنے ذکر کو جو ذکر اس نے جس وقت مقرر کیا ہوتا ہے اس وقت وہ بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو پکڑ کر اپنے دربار میں لے آتے ہیں حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ بچہ کیچڑ کھاتا ہے مٹی کھاتا ہے یا کوئی گندگی میں کھیلتا ہے تو ماں اس کو ڈھونڈتی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے جب دیکھتی ہے کہ گندگی میں کھیل رہا ہے مٹی کھا رہا ہے تو اس کو کوئی چپت وغیرہ لگا کر ڈانٹ کر پٹکار کر پھر واپس گھر میں لا کے نہلا دھلا کے اپنے آغوش میں چمٹا لیتی ہیں ایسے ہی بندہ جب اللہ کو بھول جاتا ہے لیکن یہ ذاکر و شاغل بندہ ہے تو اور صاحب نسبت ہے اول تو صاحب نسبت کو بھولنا ہی مشکل ہے اور اگر کوئی اس کو بعض اوقات کوئی مصروفیت مشغولیت ایسی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی آسان کر دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ جلدی سے پھر میرے دربار میں آ کر مجھ کو یاد کر لے. جو بندہ پابندی سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ذکر کا اس کی یاد کا انتظار فرماتے ہیں اس وقت. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ذکر کو بقدر تحمل کرنا چاہیے اور جو ذکر مقرر کر لے اس کی پابندی کرنی چاہیے. اتنا زیادہ ذکر یا اتنی زیادہ عبادت اپنے لیے نفلی مقرر نہ کرے جس کو پورا نہ کر سکے, اس لیے کہ وہ اپنے اوپر تنگی اٹھاتا ہے, پھر مشقت زیادہ اٹھاتا ہے, حتیٰ کہ اس مشقت سے گھبرا کر پھر اس ذکر کو اس عبادت کو چھوڑ بیٹھتا ہے. تو جب تک وہ مشقت اٹھا کر ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اجر و ثواب دیتے رہتے ہیں, اس کا اجر و ثواب بند نہیں کرتے. جتنا ذکر کرتا ہے جتنی عبادت کرتا ہے اللہ اس کو ضرور اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں, لیکن جو تنگی اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو تنگی کر دیتے ہیں. اس لیے کہ جب وہ زیادہ ذکر و مشقت سے مشقت اٹھانے سے اپنے اوپر ضرورت سے زائد بوجھ ڈالنے سے تنگ آ کے گھبرا کے پھر وہ عبادت کو چھوڑ بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے اجر و ثواب ہٹا لیتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں ہے احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل, کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہوں اگرچہ قلیل ہوں.
دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت,
پابندی سے ذکر کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ سے اطاعت کا تعلق ہو گیا, اور جب اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ ہر وقت میرے دربار میں اپنے مقرر وقت میں اپنا ذکر پابندی سے کرتا ہے اور کبھی دل لگتا ہے اس کا کبھی دل نہیں لگتا پھر بھی یہ مجھے یاد کیے جاتا ہے, تو ایسی پابندی سے پھر وہ نسبت کا تعلق عطا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں, اور جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے.
دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت, کہ ان کو بھولنا کو ہے گرا گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, مجھے تو یہ جہاں بے
اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے پر یہ کرامت نصیب ہوتی ہے. جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے کا غم اٹھائے گا اتنا ہی اللہ کا پیار اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا, حتیٰ کہ ایسا قرب نصیب ہوگا کہ یہ آسمانی حجابات بھی برائے نام رہ جاتے ہیں, وہ اپنے گویا دل کی آنکھوں سے گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے, عالم غیب برائے نام رہ جاتا ہے.
گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, مجھے تو یہ جہاں بے معلوم ہوتا ہے. حقیقت میں تیرا ہی آستاں داتا ہے عالم کا، حقیقت میں تیرا ہی آستاں داتا ہے عالم کا، مگر اسباب کا پردہ
اللہ کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے، رزق بھی ملتا ہے تو در حقیقت اللہ ہی کا ہاتھ اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ انسان لقمہ کھاتا ہے، بظاہر اپنے ہاتھ سے کھا رہا ہے، اپنی طاقت سے کھا رہا ہے، لیکن ہاتھ کی طاقت میں اللہ ہی کی قدرت کار فرما ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو، تو یہ ہاتھ ہل نہیں سکتا، منہ کھل نہیں سکتا، زبان چل نہیں سکتی، دانت چبا نہیں سکتے، حلق میں بھی نہیں اتار سکتا۔ تو اسباب کا پردہ ہے یہاں، ظاہر دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ سے کمایا اور محنت سے کمایا اور پھر اس کا سامان خریدا، گھر لائے، روٹی بنائی، سب کام تو ہم نے کیا ہے، تو یہ بظاہر یہ اسباب سے ہو رہا ہے سب کام، لیکن یہ سب پردہ ہے۔ حقیقت میں ہر جگہ ہر کام میں اللہ کی قدرت کار فرما ہے، اس کی مشیت کار فرما ہے۔
حقیقت میں تیرا ہی آستاں داتا ہے عالم کا، مگر اسباب کا پردہ یہاں معلوم ہوتا ہے۔ کرم ہے دل پہ مالک کا بفیض مرشد کامل، کرم ہے دل پہ مالک کا بفیض مرشد کامل، کہ ہر ذرہ یہاں کا نشان معلوم ہوتا ہے، کہ ہر ذرہ
اللہ والے سے تعلق، صاحب نسبت سے تعلق کر کے آدمی صاحب نسبت ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سے اس درجہ تعلق ہو جاتا ہے، پھر ہر ذرے میں اللہ کی نشانیاں اس کو نظر آتی ہیں۔
کرم ہے دل پہ مالک کا بفیض مرشد کامل، کہ ہر ذرہ چمن میں جس کی تھی تنقید ہر دم ہر نشے من پر، چمن میں جس کی تھی تنقید ہر دم ہر نشے من پر، دعا دیتا اسی کا
والوں پر جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، انہی کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔
چمن میں جس کی تھی تنقید ہر دم ہر نشے من پر، چمن میں جس کی تھی تنقید ہر دم ہر نشے من کر، دعا دیتا اسی کا آشیاں معلوم ہوتا ہے۔
اللہ والے کسی کی تنقید یا کسی کے اعتراض یا کسی کے ستانے کا بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، نہ ہی بد دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے اپنے مقبولین کے ساتھ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی معشوقہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور وہیں کوئی اللہ والے گزر رہے تھے جن کو ذرا کم دکھائی دیتا تھا، وہ ان سے اس کی محبوبہ کو معشوقہ کو ٹھوکر لگ گئی تو اس کے عاشق کو غصہ آیا، اس نے ایک تھپڑ لگا دیا اس اللہ والے کے، پہچانتا نہیں تھا، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے چلے گئے اور اس عاشق کا جس نے بزرگ کو تکلیف پہنچائی تھی پیشاب بند ہو گیا اور لاکھ علاج کے باوجود اس کا پیشاب نہیں اترتا تھا، تو اس کی محبوبہ نے اس کو کہا کہ دیکھو تم نے کسی اللہ والے کو تکلیف پہنچائی تھی، اس سے جا کے تم معافی مانگ لو، لگتا ہے اس نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور جس کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، مرتا کیا نہ کرتا، مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، ساری مزاج اس کا کھوپڑی درست ہو گئی، اور جا کر جو ہے ان سے بزرگ سے کہا کہ میں نے آپ کو مارا، آپ نے میرے لیے بد دعا کی، مجھے یہ تکلیف پہنچی، معاف کر دیں، انہوں نے کہا کہ ہم میں نے تو تمہارے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بھائی پھر یہ مجھے تکلیف کیوں پہنچی، آپ نے ضرور بد دعا کی، اس نے کہا بھائی دیکھو تمہاری معشوقہ کو تکلیف پہنچی تو تم کو غصہ آیا، اس نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، تم نے مجھے مارا، اسی طرح میں بھی کسی کا عاشق ہوں، کوئی میرا بھی معشوق ہے، تو اس نے بدلہ لے لیا، اس میں مجھے کوئی اختیار نہیں، پھر وہ اس نے انہوں نے دعا کی اس کے لیے اور وہ ٹھیک ہو گیا۔
چمن میں جس کی تھی تنقید ہر دم ہر نشے من پر، دعا دیتا اسی کا آشیاں معلوم ہوتا ہے، ہمارے نالے درد محبت پر تعجب کیا، ہمارے نالے درد محبت پر تعجب کیا،
نالے درد محبت اللہ کی محبت میں رونا، نالا مانے رونا،
ہمارے نالے درد محبت پر تعجب کیا، یہ انعام نگاہ بزرگاں معلوم ہوتا ہے، یہ انعام نگاہ بزرگاں معلوم ہوتا ہے۔
ایک شخص نے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے حرم کعبہ شریف میں عرض کیا کہ مجھ کو رونا نہیں آتا، تو کوئی تکبیر بدلائی ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو سامنے ملتزم پر لوگ چمٹے ہوئے رو رہے ہیں، تم بھی وہاں جاؤ اور وہاں جا کے اپنا سینہ ملتزم سے لگا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے واپس، کہا کہ میں خوب رویا ہوں، تو فرمایا کہ دیکھو رونے والوں کے صحبت میں رہے تو رونا آ گیا، اللہ والوں کے ساتھ رہو گے جن کو اللہ سے محبت ہے ان کے ساتھ رہو گے تو دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی، رونے والوں کے ساتھ رہو گے جن کا دل ہر وقت اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، ہر وقت اللہ کی محبت کے نعروں کی تکرار کر رہا ہے، ان کے ساتھ رہو گے تمہارا دل بھی اب اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رونے لگے گا اور اللہ کی محبت کے نعروں کی تکرار کرنے لگے گا، جیسی صحبت ویسا اثر۔ بروں کی صحبت میں رہو گے، گالی دینے والے، ننگی فلمیں دیکھنے والے، گانے بجانے والے، شیطانی کام کرنے والے، وہ شیطان بن جاؤ گے۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں، انسانی شیطانوں کے ساتھ رہو گے تو شیطانی انسان بن جاؤ گے، اور اللہ والوں کے ساتھ رہو گے بزرگوں کے ساتھ نیک صحبت میں تو نیک بن جاؤ گے اور مزے میں رہو گے، فائدے میں رہو گے، اور گالی گلوچ کر کے گندی فلمیں دیکھ کے برے کام کر کے خوش تو ہو جاؤ گے تھوڑی دیر کو، لیکن بڑا پچھتانا پڑے گا، بعد میں رونا پڑے گا، اور پھر اگر آخرت کا بھی خسارہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے رونا پڑے گا، زندگی بھر نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رونا پڑے گا خدا نہ خواستہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے.
ہمارے نالے درد محبت کر تعجب کیا، یہ انعام نگاہ بزرگا معلوم ہوتا ہے، یہ انعام نگاہ بزرگا معلوم ہوتا ہے.
آخری شعر ہے،
خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل اختر، خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل ہوئی اختر، پھر اس کا فیض فیض بے قرار معلوم ہوتا ہے، پھر اس کا فیض فیض بے معلوم ہوتا ہے، خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل ہوئی اختر، پھر اس کا فیض فیض بے کرم معلوم ہوتا ہے. گناہوں سے جو ظالم شاد جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خون تمنا سے، جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خون تمنا سے، وہ ظالم ننگ روبا ہے ظالم ننگ روبا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے.
میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کی چار ہی باتیں اگر ہم صحیح طریقے سے عمل کر لیں تو ولایت پکی ہے انشاءاللہ تعالی. در حقیقت چار بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہوں میں ابتلاء کے ساتھ تہجد گزاری، اشراق گزاری، اوابین گزاری، آوزاری سب بیکار ہے، ضائع ہو جاتی ہے. عبادات تو بیکار نہیں ہے نعوذ باللہ، لیکن ضائع ہو جاتی ہے. گناہوں کا زہر اور گناہوں کی کڑواہٹ عبادات کے نور اور لذت کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں. اور یہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معاف الا المجاہرون، میری پوری امت قابل معافی ہے لیکن وہ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. یہ چاروں گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کو دیکھو وہ بند ہو گیا. چاروں گناہ بڑے بڑے ہیں، داڑھی کٹانا ایک مٹھی سے کم، چاہے ایک چاول بھی کم کترائے اور منڈائے دونوں حرام، گناہ کبیرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحا واعف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو. معلوم ہوا کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنا مشرکین کا فعل ہے، مشرکوں والا، اس کی نقل ہے. آدمی مشرک نہیں ہو جائے گا لیکن مشرکوں کی نقالی میں آ جائے گا. اور حدیث پاک میں من تشبہ بقوم فہو منہم، ڈرنا چاہیے کہ جس نے جس قوم کی شباہت اختیار کی انہی میں سے ہوگا. انگریزی بال رکھنا، انگریزی بال بنانا، داڑھی کٹانا ایک مٹھی سے کم یا منڈانا، یہ سب حرام ہے. گناہ پھر بند ہو گیا، گناہ کبیرہ ہے یہ. میرے مرشد فرماتے تھے، گناہ کبیرہ کرنے والا اور اس پر اصرار کرنے والا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے، کیسے وہ چین سے رہ سکتا ہے؟ جو اللہ کا ولی نہیں وہ چین سے نہیں ہے، جو اللہ کا ولی ہے وہ چین سے ہے، وہ سکھ پر سکون ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، نیک اعمال کرنے والے مرد و عورت مومن، ہم ضرور بے ضرور ان کو بالطف زندگی دیں گے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت، یہ اللہ والے جو ہیں یہ مرغے بہت کھاتے ہیں، ہر وقت مرغے، دعوتیں چل رہی ہیں، قورمے کھا رہے ہیں اور بریانیاں کھا رہے ہیں، لوگ جوتیاں اٹھا رہے ہیں، اور جو ہے بڑی ان کی آؤ بھگت ہے. حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم بھی مولوی ہو جاؤ، تم بھی اللہ والے ہو جاؤ، تمہیں بھی مرغے ملیں گے. ہاں جو اللہ کا ولی ہے وہ چین سے رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے. عجیب عجیب اشعار ہیں حضرت والا کے، فرماتے ہیں کہ کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، بے خزاں ہے بہار، اس بہار کو خزاں ہی نہیں لگتی جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی بہار ہے. ایک مرتبہ جو بہار اللہ کے قرب کی مل جاتی ہے، وہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے، جس سے ناراض ہونا ہوتا ہے اس سے پھر ناراضی رہتے ہیں، اور جس سے راضی ہو جاتے ہیں پھر اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے. جو جس کو اپنا مقبول بنا لیتے ہیں پھر اس کو مردود نہیں کرتے. تو اللہ کے ولی چین سے رہتا ہے، تو ہم چین سے رہنا ہی نہیں چاہتے، گناہوں میں پڑ کے اپنے کو پریشان اور معذب ہی رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائے. تو داڑھی کا کاٹنے والا ایک مٹھی سے کم اور ایک چاول بھی کم کترانا، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کا ایک چاول کم کترانا، ایک مٹھی سے کم یا مونڈنا، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. چاروں اماموں کا اتفاق ہے اس پر. تو داڑھی کو ایک مٹھی رکھے خوب ہمت کے ساتھ، اور اس کے حدود لکھے ہوئے ہیں چار اعمال ولی اللہ بنانے والے چار اعمال میں، ان میں پڑھ لے یا ہم سے معلوم کر لے کہ داڑھی کو کیسے رکھنا ہے. اور یہ چھوٹا یہ بچہ جو ہے داڑھی کا، یہ بھی داڑھی میں شامل ہوتا ہے، یہ ارد گرد کے علاقے جو ہیں ان میں بھی اس کو بھی صاف کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی یہاں یہ بھی داڑھی میں حصہ شامل ہے. اور مونچھوں کو بالکل باریک کترا لے. اور دوسرا گناہ جس میں عام ابتلا ہے وہ ہے ٹخنے کا ٹانکنا. بعض لوگ اتنا کر لیتے ہیں کہ نماز میں ٹخنے اوپر کر کھول لیتے ہیں، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہی جو ہے وہ ٹانک لیتے ہیں. بعض نماز میں بھی اس کا خیال نہیں کرتے. تو یہ فعل کا تعلق، ٹخنا کھولنے کا تعلق در حقیقت نماز سے تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بھائی چلو اتنی شرم آ جاتی ہے کہ اللہ کے دربار میں آئے ہیں تو اس وقت اس گناہ سے ہم بچ جائیں، لیکن در حقیقت اس کا تعلق نماز اور غیر نماز سے نہیں ہے. یہ تو 24 گھنٹے کا حکم ہے مرد کے لیے، جب چل رہا ہو اور جب کھڑے ہو، دو حالتوں میں ہمارے ٹخنے اوپر سے آنے والے لباس سے اچھی طرح کھلے رہنے چاہیے. شبہ نہیں ہو کسی مومن بھائی کو کہ میرے مومن بھائی کے ٹخنے ٹکے ہوئے ہیں. شبہ کا بھی موقع مت دو، کسی کو موضع تہمت بننے کا موقع مت دو کہ وہ آپ کو بہتان کرے تو مت لگائے کہ یہ ٹخنے ڈھانکے پھر رہا ہے، اس لیے خوب اچھی طرح اوپر رکھو تاکہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو کہ ہمارے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. یہ ضروری اور فرض چیزیں ہیں، ان میں کسی مخلوق کی، چاہے وہ دفتر کا باس ہو، چاہے وہ دوست یار ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بیوی ہو کہ تم اچھے نہیں لگتے اور ایسے ویسے، تو ان کی باتوں میں مت آؤ اور کسی سے مت ڈرو. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خالق شعر سے ڈرو، خالق ارض و سماوات سے ڈرو. تو اس میں عام ابتلا ہے، اچھے اچھے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تکبر کی وجہ سے ٹخنا ڈھانکنا منع ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں اتنی واضح بات ہے، وہاں کوئی تکبر کا ذکر نہیں ہے، شرط نہیں لگائی گئی کہ اگر تکبر نہ ہو تو ڈھانک سکتے ہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوزخ کی وعید بڑے گناہوں پر آتی ہے، چھوٹے گناہ پہ نہیں آتی. لہذا ٹخنوں کو کھلا رکھیں مردوں کے لیے، یہ بھی واجب ہے، اور ٹخنوں کا ڈھانکنا بالاتفاق حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین، کہ ٹخنا مت ڈھانکو، ازار مت لٹکاؤ، اللہ ازار لٹکانے والوں کو یعنی ٹخنا ڈھانکنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ فعل اللہ کا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. المکروہ و ضد المحبوب، محبوب کی ضد ہے، محبت کی ضد ہے مکروہ، مکروہ عمل ہے یہ. اور اس عمل کے کرنے والے سے یعنی ٹخنا ڈھانکنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے. جب محبت نہیں فرماتے تو معلوم ہوا کہ ناراض ہوتے ہیں، خفگی فرماتے ہیں، غضب فرماتے ہیں. تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹخنا کھلا رکھنا چاہیے، کسی سے نہ ڈرنا چاہیے نہ معاشرے سے شرمانا چاہیے. کوئی کچھ بھی کہے، ہمیں اللہ کے قانون پر چلنا ہے. دو گناہ، دو گناہ یہ ہو گئے بڑے بڑے. تیسرا گناہ بدنگاہی ہے، بدنگاہی. قرآن پاک میں واضح حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرموں کو نہ دیکھیں. یہاں تو نامحرموں کو سے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، بچوں کو ٹچ موبائل کی عادت پڑ گئی ہے، ماں باپ نے دلا دیے ہیں بعض بچوں نے، اپنی سر مار کے، کھوپڑی مار کے، بے وقوفی میں، نادانی میں یہ لے لیے ہیں موبائل. کوئی نیٹ کیفے میں گھسا پڑا ہے، کوئی کیبلوں میں گھسا پڑا ہے، راتیں ننگی فلمیں دیکھ کے کالی ہو رہی ہیں، گندے گندے ڈرامے دیکھ کے خالی ہو رہی ہیں کالی، اور آنکھوں کا زنا عام ہو رہا ہے. خدا اور رسول کی نافرمانی، اللہ نے حکم دلوایا اپنے نبی کے ذریعے، جو بدنگاہی کر رہا ہے وہ خدا کی بھی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی، پھر اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہوتی، کیونکہ شہوت کے مناظر دیکھ کر، ننگی فلمیں دیکھ کر، ننگی عورتیں دیکھ کر، اب عورتیں بھی یہ لیے بیٹھی ہیں، اور وہ بھی گندے ڈرامے، گندی فلموں میں ملوث ہیں. اور شادی کرنے کا کہو تو شادی نہیں کرنی. وجہ کیا ہے کہ اپنی شہوتوں کو غیر فطری طریقے سے اخراج کر رہے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے، شوہر آئے گا اس کی تابع داری کرنی پڑے گی، اس کی خدمت کرنی پڑے گی، پکا کے کھلانا پڑے گا، اس کے کپڑے دھونے پڑیں گے، استری کرنے پڑیں گے، گھرداری کرنی پڑے گی، یوں ہی اینٹے رہو پڑے ہوئے، کیا ضرورت ہے. اور یہ ان چیزوں سے دل بہلاتے رہو، راتوں کو جاگو اور دن میں پڑ کے الوؤں کی طرح سو. الو ہے رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے، سو رہا ہے نا، رات کو جاگتا ہے الو، الو نہیں ہے، سو جاؤ پھر. الو رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے، الو بنے ہوئے ہیں، الو شیطان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں. شیطان بھی ہنستا ہے ایسے لوگوں پہ، کہ واہ کیسا ان کو ہم نے عورتوں کے جال میں پھنسایا، کیسا بد نگاہی میں پھنسایا، اب تو اسلام کے نام پہ ڈرامے بن رہے ہیں، اسلام کے نام پہ ڈرامے بنا کر اس کا شکار کر رہے ہیں۔ شیطان نے اس لیے طریقہ سکھلا دیا کہ دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرو، لوگوں کو جو ہے بھائی اس پہ ٹون سادی والی لگاؤ، سادی اس کو سائلنٹ کر دو، اور میوزک والی ٹون نہ لگایا کرو، حرام ہے میوزک، ٹھیک ہے، اس کو سائلنٹ پہ کر کے رکھا کرو۔ شاباش۔ تو کیا بات کہہ رہا تھا، اسلام کے نام پہ اب سازشیں چل رہی ہیں، دین کے نام پہ ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ارے ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو شخص یہ دین کے نام پہ ڈرامے دیکھ رہا ہے یہ تو اور بھی زیادہ بالکل جاہل ہے، یہ اس دل چاہتا ہے کہ اس کے سر پہ کھوپڑی میں جوتے لگاؤ، اس کو اس کے کوڑوں سے پٹائی کرو، اس کا دل چاہتا ہے میرا۔ جو اسلام کے نام پہ حرام کام کر رہا ہے، ایک آدمی تو گناہ کر رہا ہے محض اور اس کو گناہ سمجھ رہا ہے، اور ایک آدمی گناہ کے کام کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شراب کسی نے بسم اللہ پڑھ کے پی لی، کافر ہو جائے گا، ہاں، کوئی گناہ کا کام کر دیا، زنا کر رہا ہے، بسم اللہ پڑھ لی، کافر ہو گیا، ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا اگر توبہ نہ کرے تو۔ یہ اسلام کے نام پہ حرام کام کر رہا ہے، ڈرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے علماء سے کہ ہمارا ایمان بھی رہا یا جاتا رہا، یہ ظالم اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ ہاں، پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، میرے مرشد کا شعر ہے۔ پوچھے تو کوئی اف دل برباد کا عالم، جو اپنے دل کو گناہوں سے برباد کر رہا ہے، مل یا میٹ کر رہا ہے، وہ ایسا ہے جیسے جہنم میں جلاد کے حوالے ہے، یہ آگ میں جل رہا ہے، پٹائیاں ہو رہی ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق توبہ عطا فرمائے۔ یہ دین کے نام پر ڈرامے بن رہے ہیں، اس میں عورتیں دکھائی جا رہی ہیں، بادشاہوں کو کے عشق اور معاشقے کے قصے دکھائے جا رہے ہیں، ساتھ میں موسیقی بھی چل رہی ہے، اور نام اسلام کا کیا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور لو یہ موبائل، اور دلاؤ اولادوں کو۔ ہم گئے تھے وہاں شمالی علاقوں میں، وہاں رواج ہے کہ باہر چلے جاتے ہیں مزدوری کے لیے، کوئی کسی ملک میں، کوئی دبئی میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ۔ اب وہاں ایک ایک سال، دو دو سال کام کر رہے ہیں، یہاں بیچاری عورت اکیلی ہے، دو بچے بھی ہو گئے ہیں، میاں صاحب ابھی وہیں کام کر رہے ہیں، وہاں سے پیسہ بھیج رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اپنی اولاد اور اپنے بیوی اور ماں باپ کی بڑی خدمت کر رہے ہیں پیسہ بھیج کے، اور پھر بچے فرمائش کر رہے ہیں کہ ہمیں ابا ہمیں وہ بھیجنا، اسمارٹ فون بھیج دینا، ٹیبلٹ بھیج دینا، وہاں سے وہ بھیج رہے ہیں، بڑی محبت ہے ہمیں اپنے بچوں سے، بھتیجوں سے، بانجوں سے، ہاں ہاں بھائی ضرور بھیجیں گے، وہاں سے وہ موبائل بھیج رہے ہیں، ایمان برباد کرنے کے آلے بھیج رہے ہیں۔ ابھی ہمیں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ ہمارا بچہ کے لیے دعا کرو، کوئی تعویذ دے دو۔ وہاں زیادہ تر یہ تین چار ہی کام پیروں کو بس اسی قابل سمجھتے ہیں، اس حد تک ان کا احترام کرتے ہیں زیادہ تر، کہ وہ یا تو دم کرا دیتے ہیں، بیان کے بعد ایک درجن بوتلیں پانی کی لا کے رکھ دیتے ہیں، ان پہ دم کر دیجیے۔ چلو ٹھیک ہے، عقیدت ہوتی ہے، اللہ کا نام ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ بس پیر کو اس حد تک سمجھا ہوا ہے کہ پیر اس کام کے لیے ہے کہ بوتلوں پہ دم کر دے، لمبے لمبے وظیفے بتا دے۔ جو پیر جتنا بڑا وظیفہ بتائے گا اتنا ہی بڑا پیر ہے وہ، اور جو پیر وظیفہ نہ بتائے، تقوی کی بات کرے، گناہ سے بچنے کی بات کرے، وہ تو پیر ہی نہیں ہے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ بھائی اس سے دعا کرا لو، اور چوتھا کام یہ کہ پیر صاحب کی دعوت کر دو، بس اللہ اللہ خیر صلاح، اب آپ چلے جائیے، تشریف لے جائیے ہمارے علاقے سے، ہم نے کام لے لیا آپ سے، جو لینا تھا دم کرانا تھا دم کرا لیا، وظیفہ پوچھنا تھا وظیفہ پوچھ لیا، کھانا کھلانا تھا کھانا کھلا دیا، اب بات باقی بات نہ کریں، اب آپ تشریف لے جائیں۔ تو یہ وہاں سے اس نے کہا کہ میرے بیٹا جو ہے وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے اور تنہا رہنا چاہتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ جھگڑا کرتا ہے کہ بس مجھے تنہا، مجھے فوراً اللہ نے دل میں ڈالی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا عمر ہے, تو اس نے کہا 15-20 برس کا ہے. میں نے کہا اس کے پاس اسمارٹ فون ہے؟ کہا ہاں وہ تو ہے. میں نے کہا بس اس پہ کوئی دنیا کا کوئی وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا جب تک اس سے موبائل نہیں لوگے. موبائل جب تک نہیں لوگے دنیا کا کوئی وظیفہ, کسی پیر کی دعا کام نہیں آئے گی, اس کو کوئی وظیفہ کام نہیں آئے گا. پہلے تدبیر کرو پھر دعا کام کرے گی. وہاں سے بھیج دیا محبت میں, اب رو رہے ہیں سر پکڑ کے, اور پیلا پڑا ہوا ہے بالکل, بیمار پڑا ہوا ہے. تو یہ حال ہے. اور سب سے بڑی مصیبت میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ دین کے نام پر ڈرامے چل رہے ہیں, اور جن لوگوں کو دیندار سمجھا جاتا ہے ان گھرانوں میں دیکھا جا رہا ہے. افسوس یہ ہے, مجھ سے بھی تعلق رکھنے والے ایک ہیں لیکن وہ کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی. میں بار بار بیان میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, اور جو ہے وہ بعض اوقات اولاد کو بھی دکھا رہے ہیں. یہ پچھتانا پڑے گا ان کو. اطلاع نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں, اور مانتے بھی نہیں ہیں, بند بھی نہیں کرتے اس کو. اب دلا دیا ہے ان کو اسمارٹ فون نے گمانی میں کہ یہ بیان سنتے ہیں اس سے. اور یہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, بارہا کہتا ہوں, پھر کہتا ہوں کہ خدا را میرا بیان سننے کے لیے جس کے پاس نیٹ پہلے سے نہیں ہے ہرگز نیٹ نہ لے, ہرگز موبائل نہ لے اسمارٹ فون. اور اول تو یہ موبائل بھی بہت سو کے لیے غیر ضروری ہے. بہت سے لوگ ابھی بھی بغیر موبائل کے جی رہے ہیں. ہمارے ابھی بھی وہاں بھی دوست ملے, یہاں بھی ہمارے لانڈی میں ایک دوست ہے, اس کے پاس موبائل ہی نہیں ہے. اس کا کام کیا ہے؟ صبح جانا کام پہ, شام کو گھر واپس آ جانا. نہ دوست, نہ لپاڑیے, نہ ادھر کھانے کھانا, نہ ادھر کھانا. سیدھا سادہ آدمی ہے, متقی اللہ والا آدمی ہے. 9 بچوں کا باپ ہے ماشاء اللہ, 36 برس کی عمر میں 9 بچے ہیں اس کے ماشاء اللہ. اور مزدور پیشہ ہے, کوئی زیادہ پیسے والا نہیں, لیکن چہرہ دیکھو تو ایسا اطمینان رہتا ہے ہر وقت اس کے چہرے پہ کہ میں بتا نہیں سکتا. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. وہاں بھی ایک پہاڑی دوست ہے ہمارا, اس کے پاس بھی موبائل نہیں ہے, آرام سے رہتا ہے, نیک اللہ والا لڑکا ہے. تم جانتے ہو اس کو؟ بیوقوف آدمی, جانتے ہو تم, تمہارے رشتے دار ہیں وہ, اور کیا ہے. تو پھر کہہ رہے کہ میں جانتا نہیں. اتنا اللہ والا لڑکا میں نے بہت کم دیکھے ہیں نوجوانوں میں سے. تو یہ جو مصیبت آ گئی ہے بدنگاہی کی, اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ درحقیقت اپنی بربادی کا انتظام کرنا ہے. ابھی تو مزہ آ رہا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, گناہ کے اندر مجرمانہ لذت ہے. کوئی دیکھ نہ لے, کوئی انتقام نہ لے لے, ہر وقت ڈرتا رہتا ہے, دل کمزور ہو جاتا ہے. گناہ کی خاصیت میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ گناہ کرنے والے کا دل کمزور ہو جاتا ہے, بینائی کمزور ہو جاتی ہے, حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, اور جسم میں درد رہتا ہے. راتوں کو پڑے سو رہے ہیں, دن میں راتوں کو پڑے جاگ رہے ہیں اور دن میں سو رہے ہیں. حدیث پاک ابھی 2-3 دن پہلے پڑھی ہے میں نے اپنے استاد صاحب سے, کہ جو شخص رات بھر جاگے یا رات بھر سوتا رہے اور فجر کی نماز میں بھی وہ سوتا رہے, حتی اصبح, یہاں تک کہ وہ صبح کر دیتا ہے, سورج نکل آتا ہے, غفلت میں پڑا سو رہا ہے, یا راتوں میں گناہ کرتا ہے, دیر تک جاگتا ہے غفلت سے, تو شیطان اس کے کان میں, دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. تو محدثین نے اس کی 2 تفسیر لکھی ہے کہ ایک تو واقعی شیطان پیشاب کر دیتا ہے, اور دوسرے معنی یہ لیے ہیں کہ وہ پیشاب کرنا ایسے, جیسے کہتے ہیں نا میں اس چیز پر پیشاب کرنا بھی پسند نہیں کرتا, اتنی ذلیل اور حقیر چیز ہے. اس پہ مجھے یاد ہے, ابھی اس وقت کا موقع نہیں ہے, ایک واقعہ یاد آیا تھا لیکن ابھی موقع نہیں ہے. تو جس چیز کو آدمی بہت ہی ذلیل, بہت ہی حقیر سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس پہ تو پیشاب کرنا بھی پسند نہیں کرتا, اتنی ذلیل اور حقیر. تو شیطان اس شخص کو اتنا ذلیل, یعنی خود شیطان کتنا ذلیل ہے, مردود ہے, اور وہ کس کو ذلیل سمجھے تو وہ کتنا ذلیل ہوگا اس شخص. تو یہ ہم کو ذلت کی پستیوں میں اس چیز نے پھینک دیا ہے، موبائلوں نے، نیٹ نے. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ دنیا میں ان گندگیوں اور گندی رنگینیوں سے فائدہ اٹھانے کو ہم نہیں آئے، مزہ لینے کو نہیں آئے. ہاں، جو شخص خدا تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہتا ہے اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار حلال نعمتیں دیتے ہیں جس سے وہ مزہ اٹھاتا ہے. وہ مزہ پاکیزہ مزہ ہوتا ہے اور وہ مزہ بے خوف مزہ ہوتا ہے، اس میں خوف نہیں ہوتا، واقعی مزہ مزہ ہوتا ہے. وہ دیتے ہیں اللہ، یہ تھوڑی کہ دنیا میں گناہ نہیں کرے گا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، گناہ نہ کرنے والے کو زیادہ مزہ آتا ہے. ہاں، وہ ہمارے مرشد کیا فرماتے ہیں، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. کیسی حلاوت ملتی ہے اس کو یہ گندے مزے، غلیظ مزے اس کی کیا حیثیت رکھتے ہیں، تو مزہ ہی نہیں ہے، مزہ کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں مانا معصیت میں مجرمانہ، تھوڑی لذت ہے تھوڑی، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے. بغاوت کر رہا ہے یہ انسان. سوچو تو صحیح کہ شیطان ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، مردود ہے. اس کے راستے پر چلنے والا پھر کہاں پہنچے گا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. شیطان کی پیروی کرنے والے کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ بدنگاہی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور آنکھوں کا زنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے اس پر، بدنگاہی کرنے والے پر، اور جو اپنے کو دکھاتا ہے، اور جو ڈراموں فلموں میں جو کام کرتے ہیں اور کرتی ہیں، تو وہ بھی جو ہے مستقل دیکھو کہ ان کا تو گناہ جاریہ ہے یا گناہ جاریہ. اللہ توبہ کی توفیق دے، اللہ کم سے کم مسلمانوں کو اس فتنے سے حفاظت فرما. ہم تو کہتے ہیں کافروں کو بھی اللہ ایمان دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ کسی کو جہنم میں جلانے سے کیا ملے گا. تو یہ بھی انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کافروں کو بھی ہدایت دے دے اور جہنم سے حفاظت فرما دے. اور دروئے زمین پر اللہ کی نافرمانی کرنے والا ایک بھی نہ رہے. تو بد دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو یہ کام کرنے والے ہیں ان میں، تو ان کے لیے تو گناہ جاریہ ہے. کروڑ ہانی ارب ہا ارب لوگ دیکھ رہے ہیں ڈرامے، ننگی فلمیں، گندی چیزیں اسلام کے نام پہ بنے ہوئے. نامحرم کا عکس دیکھنا بھی ناجائز ہے، حرام ہے. کس نے کہہ دیا تصویر جائز؟ کون سی تصویر جائز ہے؟ نامحرموں کو دیکھنا کب جائز ہے؟ تصویر اگر ہوتی ہے تو ہوگی، ڈیجیٹل ویجیٹل جو بھی اس کی ٹیکنیکل اصطلاح ہے ہم تو جانتے نہیں. ہمارے بزرگوں نے تو اس سے بھی احتیاط کیا ہے، تصویر کشی سے کسی قسم کی بھی، لیکن نامحرم کی تصویر تو رکھنا حرام ہے ہی بالاتفاق. کون کہتا ہے اس کو کہ جائز ہے؟ یہ بہت ہی جہالت اور اپنے ساتھ ناانصافی ہے. ہم اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اپنے کو خود جو ہے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائے. اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے شخص دور ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے، پھٹکار برسے گی اس میں. گناہگار کے چہرے پر پھٹکار برستی ہے، لعنت برستی ہے. کیا ملے گا گناہ سے اختر، میرے حضرت کا شعر ہے، کیا ملے گا گناہ سے اختر، لعنتیں بے شمار دیتا ہے. لعنتیں بے شمار دے گناہ، لعنتیں بے شمار دیتا ہے. تو یہ تیسرا بڑا گناہ، در حقیقت تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باقی گناہوں سے کہیں زیادہ اس کی سمومیت یعنی زہریلا پن زیادہ ہے. اس لیے کہ یہ ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا ناپسندیدہ چیز ہے یہ، کہ اس کی نحوست سے بدنگاہی کرنے والے کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل الٹ ہو جاتا ہے. الٹ اللہ کی طرف پیٹھ، اور ان گندی شکلوں، حسین شکلوں کی طرف اس کا رخ، اس کا قبلہ بدل جاتا ہے، 180 ڈگری بدل جاتا ہے. تو لہذا اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. ہاں، جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں. اول تو اپنے کو دیندار سمجھنا حرام ہے, مگر بعض لوگوں کو لاشعوری اپنے اندر یہ زوم ہے کہ ہم بڑے دیندار ہیں, ہم بڑے پاک باز ہیں. یاد رکھو کہ پاک گفتن حرام, پاک کردن فرض. اپنے کو پاک کرنا فرض ہے اور پاک سمجھنا حرام ہے. تو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ, اسی لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دیندار لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں, بلکہ یہ کہتا ہوں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں, جن کے ظاہری اعمال و احوال دینداری کے دینداری کے ہیں مگر باطن ان کا سیاہ ہو رہا ہے ان گناہوں میں مبتلا ہونے سے. اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے, توفیق توبہ عطا فرمائے. توبہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی, بہت بڑی نعمت ہے کہ ہزاروں کروڑوں گناہ بھی ہو جائیں لیکن اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے, صدق دل سے توبہ کر لے, تو اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, بلا شبہ معاف ہو جائیں گے. بالکل مایوس نہ ہو, کتنے بھی گناہ ہو گئے, کتنے بھی گناہ. حدیث پاک میں ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر ریت کے ذرات کی طرح, الا تعداد ریت کے ذرات جس کا کوئی شمار کرنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا, اتنے بھی گناہ ہو جائیں لیکن ایک آہ بندے نے اپنے دل سے نکالی کہ اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا, میں نے گناہ کیے, پے در پے گناہ کیے, معاف کر دیجئے, اسی وقت اللہ تعالیٰ یہ تمام کے تمام چاہے وہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں گناہ, سب کے سب معاف فرما دیتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارود اگرچہ تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. اسی طرح توبہ بھی ہے کہ کروڑوں گناہ ہو گئے, پہاڑوں جتنے گناہ ہو گئے, سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے کہ ہمارے گناہ ہماری نظر میں بڑے ہیں, اللہ کی نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے, بہت ہی معمولی ہے. تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں, وہ اللہ والا ہو جاتا ہے اسی وقت, اسی لمحے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ان اولیاؤہ الا المتقون, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا کوئی ولی نہیں مگر متقی, یعنی جو گناہ سے بچتا ہے. اور جس آدمی نے توبہ کر لی ہو, کروڑوں گناہوں کے اوپر اس نے توبہ کر لی, یہ بھی متقی ہو گیا, یہ بھی اللہ والا ہو گیا, تو اسی وقت وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. بس کوشش کر کے گناہ چھوڑ دو اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کرو. اور چوتھا گناہ دل کا ہے. ہاں یہ ہے, یہ عجیب چیز ہے کہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو بڑے صوفی صاحب ہیں, داڑھی بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, کرسی پہ بھی بیٹھے ہیں, بیان بھی کر رہے ہیں, بڑے اللہ والے معلوم ہو رہے ہیں. اندر دل کا حال تو خدا ہی جانتا ہے کہ دلوں کے اندر کیسی کیسی خیانتیں چھپی ہوئی ہیں, کیسے کیسی برائیاں, کیسے برے ارادے, کیسے برے مقاصد اس کے دل میں چھپے ہوئے ہیں. ظاہر اس کا بایزید بستامی ہے اور باطن اس کا ننگ یزید ہے, ظالم کا شیطان ہے, اندر سے اوپر سے بزرگ ہے, اندر سے شیطان ہے. ہاں فرماتے ہیں ہمارے مرشد, عجیب عجیب نفسیاتی شعر ہیں, نفس نفس کی مکاریاں. دھوکہ نہ کھائیو میری ریشے سفید سے, ریشے سفید مانے سفید داڑھی سے. دھوکہ نہ کھائیو میری ریشے سفید سے, ہے نفس نے ہاں ریش مسود لیے ہوئے. نفس کی داڑھی کالی ہے میری, شیطانی اندر سے شیطانی شیطان بنا ہوا ہے. یہ اندر ہی اندر دل میں یہ حسینوں پہ ڈورے ڈال رہا ہے, بے تکلفیاں کر رہا ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ اختلاط کر رہا ہے, نظریں مار رہا ہے, منہ مار رہا ہے ادھر ادھر, جانور کی طرح, سانڈ کی طرح. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تمہارے آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کے رازوں کو ہم خوب جانتے ہیں. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز, اور جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. دل کے گناہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, ہم سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. وہ بنے ہوئے ہیں بایزید بستامی ہے, اندر سے ننگے یزید ہیں, شیطان بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور وہی اپنے قرآن پاک کی تجوید کو ہم درست کر لیں. مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے کلام کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہم سیکھ لیں, ورنہ یہ بھی بڑا جرم ہے. کسی معمولی شاعر کا کلام غلط پڑھنے سے شاعر کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور شاعر پہ یاد آئے کہ دو شاعر سفر میں جا رہے تھے تو ایک ہر ایک کے پاس ایک دیوان موٹا موٹا سا اشعار کا تھا, تو دونوں میں یہ طے ہوا کہ پہلے تم اپنا دیوان سنانا, میں سنوں گا, اور پھر اس کے بعد میں اپنا سناؤں گا, تم سننا. اب ہوتی تو سب لپاڑ بازیاں ہیں, ادھر ادھر کی خیالات. تو ایک نے اپنا دیوان سنایا, سنانا شروع کیا, دو تین گھنٹے لگ گئے, سناتا رہا سناتا رہا. اب وہ بیچارہ اس مجبوری میں سنتا رہا کہ بھائی بعد میں یہ میرا سنے گا, اس خیال میں بیٹھا رہا ہو چلو بھائی بھگت لو اس کو, ہے تو سب اوٹ پٹانگ باتیں لیکن چلو بھگتتے ہیں اس کو تاکہ ہمارا کلام یہ سنے. ادھر اس نے اپنا کلام سنایا اور اپنا بوریا بستر لے کے بھاگ گیا. اب یہ دوسرا شاعر اس کے پیچھے پیچھے, ارے پکڑو ارے پکڑو ارے پکڑو. لوگوں نے کہا بھائی کیا بات ہے, یہ ظالم نے تین گھنٹے میرے اپنا دیوان سنایا, اب میرے سننے کی سنانے کی باری آئی تو بھاگ رہا ہے, پکڑو اس کو. تو یہ جو ہے معاملہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. دل کے جو خیالات ہیں برے, ان کو بھی لانا اور ان کو پکانا, ان سے مزہ لینا, یہ بھی حرام ہے. نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس باں رہنا. اور میرے عزیزوں ایک آخری بات یہ ہے کہ جن بچیوں کے جو بچیاں اپنے گھر کی ہو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, عافیت سے رکھے اور اولاد صالحہ سے نوازے اور طرفین میں زوجین میں محبت عطا فرمائے. ہر بچی کو چاہیے کہ وہ بچی ہو یا بڑی ہو بوڑھی ہو, کوئی بھی ہو جس کا شوہر حیات ہو, وہ بہشتی زیور کے چوتھے حصے کو بار بار پڑھے جس میں شوہر کے حقوق کا بیان اور میاں کے ساتھ نباہ کا طریقہ, بار بار پڑھے اس کو. خدا کی قسم اتنا نور ہے تحریر میں کہ کیا بتاؤں, کہ جو عمل کرے گا اس کا کیا بنے گا, کتنا نور اس کو ملے گا. اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت نماز, فرض نمازیں اور واجبات اور سنت موقع ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جو بھی فرائض ہیں ان کو انجام دے اور اس کے علاوہ شوہر کو خوش رکھے, شوہر کی نافرمانی نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کو محشر میں اختیار دیں گے کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو بھائی اس کی بہت اہتمام کی ضرورت ہے. بہت کمزوریاں ہیں, مردوں نے بھی عورتوں کو کچھ زیادہ چڑھا لیا ہے اور عورتیں اس سے آگے عورتیں چڑھ گئی ہیں خود. تھوڑا انہوں نے چڑھا دیا ہے, تھوڑی عورتیں خود چڑھ گئی ہیں. ایک زینہ انہوں نے چڑھایا تو دس زینے وہ چڑھ گئی ہیں. تو بھائی یہ اپنی آخرت کی بربادی ہے, دنیا کی بھی بربادی. دنیا میں بھی جھگڑے فساد ہوتے ہیں, چین سے نہیں رہتے, اور آخرت میں بھی بربادی ہے. تو اس کا بہت خیال رکھیں. شوہروں کو چاہیے کہ وہ بیویوں کے حقوق سیکھیں, بیویوں کے ساتھ کیسے نباہ کرنا چاہیے, بیویوں کو کیسے جھکنا چاہیے, ان کے ساتھ کس کام میں رعایت کرنی چاہیے, کس کام میں سختی کرنی چاہیے. اسی طرح اولاد کی تربیت کو شروع ہی سے سیکھیں گے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے جب سے لے کر اس کے آخر تک جب تک ذمہ داری رہتی ہے, تو اولاد کی تربیت کے متعلق بھی سیکھیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. اس طرح انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی قبول فرمائے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ضارب اعناق, یعنی جو لوگ آپ کی پیشی میں واجب القتل مجرموں کی گردن مارتے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ضحاق بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والحديث انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
پانی تو کھلاؤ کر اس میں سے دیتے ہمارے فرمان